ایک اور اعتراض، اس سے پہلے کہ آپ یہ اعتراض کریں میں اس اعتراض کے جواب دے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، اس آدمی کو تو چارلز بنا دیا اور اس آدمی کو فقیر بنا دیا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ مصرف الامور ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور ایسے ہی جیسے کہ ایک معمار نے ایک بلڈنگ بنائی، اب اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن میں چند اینٹیں لگائی گئی ہیں، اس کی دیواروں میں اینٹیں لگائی گئی ہیں اور بالکل اس کے ٹاپ پہ بھی چند اینٹیں لگائی گئی ہیں. اب وہ جو اینٹ فاؤنڈیشن میں لگائی گئی ہے جو کہ زمین کے اندر چھپ چکی ہے، دب چکی ہے، وہ یہ زمین نہیں کہہ سکتی معمار سے کہ جناب مجھے تو آپ نے زمین کے اندر چھپا دیا اور وہ جو دوسری اینٹ تھی اسے آسمان پہ لگا دی. وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتی. یہ اس معمار کی مرضی ہے کہ اس نے اینٹیں بالکل ایک جیسی تھیں، کسی کو زمین میں فاؤنڈیشن میں لگایا، کسی کو دیوار میں لگایا، کسی کو روشن دان میں لگایا، کسی کو بالکل چھت کے اوپر لگایا. یہ اس کی اپنی مرضی. اسی طریقے سے ایک کاغذ، یہ کاغذ ایک کاغذ ہے اور میں اپنی مرضی سے اس کے دو ٹکڑے کرتا ہوں، ٹھیک. ایک ٹکڑے پہ میں نے آیت الکرسی لکھی اور آیت الکرسی لکھنے کے بعد اسے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور دوسرے ٹکڑے کو میں نے ناک پونچھی اور پھینک دی. اب اس کو کوئی اعتراض ہو سکتا؟ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا وہ اپنی حکمت سے کیا. اور اس میں سورہ کہف کے اندر جو واقعہ لکھا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا، کہ خضر علیہ السلام نے تین کام کیے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پر اعتراض کیا اس لیے کہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی تو پھر انہوں نے اپنے اعتراض کو واپس لے لیا. وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے. اور اس سلسلے میں ایک آخری بات وہ یہ کہ تقدیر کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے ایک مسلمان کے لیے، جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تقدیر میں لکھا ہے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، وہی میرے لیے مقدر تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ عقیدہ انسان کو بہت ہی بہادر بناتا ہے، بہت ہی مضبوط بنا دیتا ہے، اس میں ہمت پیدا کرتا ہے حوادث سے مقابلہ کرنے کی، مصیبتوں میں صبر کرنے کی. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو کوئی بھی مصیبت اس زمین میں آتی ہے یہ تمہارے انفس میں، تمہارے نفوس کے اندر پہنچتی ہے، یہ ساری کی ساری پہلے سے لکھی گئی ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا يحب كل مختار فخور. تاکہ جو چیز تمہیں نہیں ملی اس کے اوپر تم افسوس نہ کرو اور جو چیز مل گئی ہے اس کے اوپر اتراؤ نہ، اس پر مت اتراؤ. آپ ایک چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آپ نے لاکھ جتن کر لیے، وہ آپ کو نہیں ملی، تقدیر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز آپ کے مقدر میں نہیں تھی، اس پہ افسوس کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. صرف آپ نے اپنی طرف سے محنت کر لی لیکن چونکہ یہ آپ کے مقدر میں نہیں تھی اس لیے آپ کو نہیں ملی. ایک آدمی ایک جاب کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ جاب اسے نہیں ملتا، اب بعد میں بیٹھ کے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، کیا فائدہ اس بات کا؟ یہ بات اس کے مقدر میں نہیں تھی، جو چیز اس کے مقدر میں تھی وہ اسے مل کے رہے گی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی چیز مل جائے تو چونکہ یہ میرے مقدر میں لکھی گئی تھی اس وجہ سے مجھے ملی، اس پہ اترانے کی، مٹکنے کی، تکبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انعام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر یہ ساری کی ساری امت، سارے کے سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور یہ چاہیں کہ تمہیں وہ کچھ دے دیں جو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے پہ راضی نہیں ہے، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اگر وہ سب کے سب یہ چاہیں کہ تم سے کوئی چیز چھین لیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم سے یہ چیز چھینی جائے، وہ یہ چیز تم سے نہیں چھین سکتے. یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر انسان بہت طاقتور ہو جاتا، مصائب میں، عالم میں، تفکرات میں، دنیا کے حوادث میں. ایسا شخص پھر خودکشی کے بارے میں نہیں سوچتا کہ اب میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا، اس وجہ سے میں اپنی جان خود لے لوں. نہیں، ایک مسلمان کے قریب یہ احساس تک نہیں پھٹکتا ہے کہ وہ اپنی جان خود لے لے. وہ اس لیے کہ یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا وہ میرے ساتھ ہوا، اگر وہ برا ہے تو اس پر صبر کرے، اگر وہ اچھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. جیسا کہ وہ حدیث جس کے راوی حضرت صہیب ہیں، عجبا لامر المؤمن ان اصابہ خیر شکر وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ صَبَر. مومن کا معاملہ انتہائی عجیب، اگر اسے خیر پہنچتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اگر اسے شر پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُ، تو پھر یہ دونوں باتیں اس کے لیے خیر بن جاتی ہیں. خیر کے اوپر شکر ادا کرنا، مصیبت کے اوپر صبر کرنا، اگر یہ دونوں باتیں حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بندہ جو راہ اپنانا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہی راہ آسان کر دیتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرنا چاہیں تو اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں. کبھی کبھار ہم مشکلات سے گزر کر وہ تمام کام کر لیتے ہیں اور اکثر مشکلات اتنی ہوتی ہیں کہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے. یہ بات کس زمرے میں آتی ہے؟ تقدیر، مصلحت، رضا یا آزمائش. ایک تو یہ کہ جو کام بھی لکھا گیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوگا اگر مشکلات ہیں تو وہ بھی لکھی گئی ہیں. اب مثلاً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دعا کریں دعا کریں، تو آپ یہ کہیں کہ یہ کام اگر میرے لیے لکھا گیا ہے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ہو ہی جائے گا. حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام لکھا گیا ہے اس کے اسباب بھی لکھے گئے. اس کے اسباب میں سے ایک سبب دعا بھی ہے. مثلا آپ کے لیے رزق لکھا گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، لیکن وہ رزق کیسے دے گا؟ اس کے اسباب لکھے گئے ہیں، وہ اسباب آپ اختیار کریں، گھر سے باہر نکلیں، نوکری تلاش کریں، اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اس کے بعد جو آپ کو رزق ملے گا وہی آپ کے لیے لکھا گیا تھا اور اس کے لیے یہ سارے اسباب بھی لکھے گئے. اور اس وجہ سے اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ اپنے گھونسلوں سے صبح سویرے نکلتے ہیں اور سارا دن ادھر ادھر چپتے ہیں، اس طریقے سے ان کو رزق ملتا ہے. جب شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے گھونسلے میں سارا دن بیٹھے رہیں اور کہیں کہ میرا رزق مجھے یہاں پہ پہنچتا رہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی نیکی کا کام ہے اس میں مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات بھی اس نیکی کے اندر لکھی گئی ہیں. اور کیوں لکھی گئی ہیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اتنی اونچی ہے کہ اس کے لیے انتہائی اونچے کردار کے لوگ مطلوب ہیں. جیسے انگریزی کا محاورہ ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری، ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری اس کا مستحق نہیں ہے اس جنت کا. اس جنت کے لیے بہت ہی اونچے کردار کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے جاتے ہیں. اور اونچا کردار کیسے بنتا ہے؟ اگر مشکلات نہ ہو، اگر تکالیف نہ آئے تو کردار کو کیسے جانچا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو رشوت دی جاتی ہے کہ اتنی یہ رشوت سے دی جا رہی ہے اور پھر وہ اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اگر میں یہ پیسے لے لوں تو میرا مکان بن سکتا ہے، میں ایک گاڑی خرید سکتا ہوں، لیکن وہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس رشوت کو ٹھکرا دیتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ ناجائز ہے، حرام. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ وہ بندے جو کہ اپنے کردار کے اندر عملی اقدامات کی حیثیت سے انتہائی بلند شخصیت کے حامل ہیں وہی جنت کے مستحق. الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جو کموڈیٹی رکھی ہے وہ بہت ہی مہنگی ہے، بہت ہی ایکسپینسو ہے، اور وہ کموڈیٹی کیا ہے؟ الا ان صلۃ اللہ الجنہ، وہ جنت ہے. سوال ہے کہ میں قرآن علم حاصل کرتی ہوں، اس کو بار بار یاد بھی کرتی ہوں، اچھی نیت ہے، جذبہ ہے، محنت ہے، مگر جب کرنے کا وقت آیا تو بھول گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تعلق؟ اب کام تو نیک تھا تو کیا اس میں غلطی میری ہے، یعنی ایمان کی کمی ہے، یا پھر میری تقدیر میں صرف اتنا ہی تھا؟ یاد رکھنا جتنا کہ اللہ نے چاہا اس کو واضح کریں. ایک تو وہ بھول ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں خطا کو. ایک شخص نے جان بوجھ کے کوئی کام نہیں کیا، غلطی سے کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے ہیں. اور ایسی نسیان کی وجہ سے اور ایسی اکراہ، کسی شخص کو مجبور کیا گیا کسی کام پر، اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، ان تین چیزوں کو معاف کیا گیا. تو اس کے اندر ایک چیز نسیان بھی ہے، لیکن یہ نسیان وہ ہے کہ مثلا آپ نے کوئی وعدہ کیا اور یاد نہیں رہا تو اس وجہ سے آپ پر مواخذہ نہیں ہوگا. یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ ایک علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کی ہے، تو یہ جو بھول ہے اس کو کم کرنے کی یا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں بہت ہی بڑی ہمت کی ضرورت ہے. اگر آپ نے کار ڈرائیو کرنی ہو، کار ڈرائیو کرنی ہو اور آپ کو سونے کی بھی عادت ہو، اب آپ یہ بھی چاہیں کہ میں کار بھی ڈرائیو کروں اور ساتھ ساتھ سوتی بھی رہوں، تو ایسی کار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی. اگر کار ایجاد ہو جائے تو ایسی روڈ ایجاد نہیں ہوئی کہ جس کے اوپر انسان سوتا بھی جائے اور کار بھی ڈرائیو کرتا جائے. تو اس لیے آپ کو اپنے آپ کو قابو میں کرنا پڑے گا. اور وہ اس لیے میں نے یہ مثال دی کہ میں بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے سوتا ہوں، میری اہلیہ موجود ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گی. تو اس کے لیے پھر مجھے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کبھی میں اپنے اوپر پانی کی چھینٹے ڈالتا ہوں، کبھی راستے میں گاڑی روک کے کافی پیتا ہوں، چائے پیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گاڑی کو چلاتا ہوں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں سوتا بھی رہوں اور گاڑی بھی ڈرائیو کرتا رہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مجھے نیند نہ آئے. جب نیند آتی ہے تو پھر یہ سب کچھ کوشش کرتا ہوں، پانی کا گلاس سارا کا سارا اپنے سر کے اوپر اونڈے لیتا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے. ایسے وقت میں سردی گرمی سب انسان بھول جاتا ہے جبکہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کام کو اچیو کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہمت کریں. یہ جو بھولنے کی عادت ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. کانسنٹریٹ کریں اپنی ایجوکیشن کے اوپر، کس طریقے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے. بس قرآن یاد کرنا ہے، قرآن کو آپ نے یاد کیا انسان بھول جاتا، لیکن آپ اسے بار بار پڑھیں، روزانہ پڑھیں، روزانہ اپنا معمول بنا لیں کہ فجر کے بعد میں نے ایک سورت پڑھنی ہے تو اس طریقے سے وہ قرآن یاد رہے گا. لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی لیکن میں بھول جاتی ہوں تو اس بھول کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر پھر یہ بھول باقی رہ گئی تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہی میرا مقدر تھا. لیکن پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے دیتا ہے, جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے گمراہ کرتا ہے. کیا اس میں بھی انسان کا ارادہ شامل ہے؟ اور وہ انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوا بلکہ کافر گھرانے میں پیدا ہوا, کیا اس کے ساتھ زیادتی نہیں؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہدی من یشاء ویضل من یشاء, لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عهد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض. اللہ تعالیٰ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا. وہ فاسقین جو کہ یہ کام کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹتے ہیں اور زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور گمراہ کرتا ہے, یہ آخری عمل ہے. کہ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک انسان حالت کفر میں مر جاتا ہے جیسے کہ ابو لہب یا ابو جہل, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گمراہی لکھی ہوئی تھی. یہ مطلب اس کا آخری نتیجہ تھا. لیکن آغاز میں, ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص کے لیے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہا کہ فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے, شکر کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی. اب اس کے بعد جو شخص شکر کے راستے کی طرف قدم اٹھاتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہاں پھر میں ڈرائیونگ کی مثال دیتا ہوں. اب اگر ایک شخص ڈرائیونگ کرتے ہوئے بار بار ڈرائیونگ کے قانون کی نافرمانی کرتا ہے, پولیس اسے پکڑ لیتی ہے, اور اگر اس کی جو اس نے کام کیا ہے بہت ہی سنگین ہو تو پھر وہ اس کے لائسنس کے اوپر ایک پوائنٹ دے دیتی ہے, یعنی پوائنٹ کہہ لیجیے یا ایک سیاہ نقطہ اس کے لائسنس پہ آ جاتا ہے. یہ جو پوائنٹس ہیں جو اس کی ان غلطیوں کی بنا پر دیے جا رہے ہیں, یہ اس کی اپنی حرکت ہے. اب وہ یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ پولیس والے میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اس نے خود ایک غلط کام کیا. اسی طریقے سے نو انٹری کا سائن تھا, اس کے اندر گاڑی کو گھسا دیا, اب پولیس نے پکڑ لیا اور اس نے اس کے لائسنس کو مارک کر دیا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, اس نے خود اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی. اور اسی طریقے سے جب اس کے پوائنٹس بڑھتے چلے جائیں گے, ایک وقت آئے گا کہ اس سے ڈرائیونگ لائسنس چھین لیا جائے گا, آئندہ تم اب گاڑی نہیں چلا سکتے. اور اسی کو قرآن نے کہا وختم اللہ والا قلوب اہم والا سم اہم والا افسرین غشاوہ, انسان کی آنکھ پہ, انسان کے کان کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بس بعض لوگوں کو کہا کہ ان سب کو سٹیمپ کر دو, مہر لگا دو اور ان کے اوپر مہر نہ لگاؤ؟ یہ مراد نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو ارادہ دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے. جب اس اختیار کا غلط استعمال کرتا, فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, فلما زاغوا, جب یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کجی پیدا کر دی. تو اس سے مراد یہی ہے کہ شروع میں تو انسان کو, ہر ایک انسان کو حریت دی گئی ہے, اختیار کا ارادہ دیا گیا ہے. اس کے بعد جب وہ اس ارادے کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر وہ یا وہ حالت ایمان میں اس کی وفات ہوتی ہے یا حالت کفر. اب دوسرا سوال یہ کہ جو شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور ایک کافر گھرانے میں پیدا ہوا, ہر ایک شخص کو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا. کتنے ہی لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اپنی زندگی کافروں کی طرح گزار دیتے ہیں, اور کتنے ہی کافر گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں ہدایت کی توفیق ہوتی ہے. کیا اس وقت امریکہ میں اور برطانیہ میں مسلمان نہیں ہو رہے؟ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں حالانکہ کافر گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے تھے, انہیں ہدایت نصیب ہوئی. اس کے مقابلے میں جو لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, نیکی کے راستے پر نہیں ہیں, اور بالآخر ایک کافر کسی موت میں نصیب ہوتی ہے. تو بہر صورت جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا اس کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا. لیکن جہاں تک جنت میں جانے کا اور جہنم میں جانے کا تعلق ہے, تو جس کافر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت واضح ہو گئی ہے, اب اس کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا. یعنی دین اس کے سامنے آ گیا, دین اس نے دین اسلام کو پہچان لیا, اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا. اور آج کے زمانے میں جب کہ ساری کی ساری دنیا ایک گلوبل ویلج کی حیثیت رکھتی ہے, ٹیلی ویژن کی وجہ سے اور سیٹلائٹ پروگرامز کی وجہ سے, میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے گا کہ وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتا, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا, کوئی شخص نہیں کہہ سکتا. تو گویا اس دین کی حجت ہر جگہ پر قائم ہو رہی. ہاں اگر کسی ایسے شخص کا آپ تصور کریں کہ جس نے اسلام کا نام بالکل نہیں سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے بارے میں کچھ نہیں سنا, ایسے انسان کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ آخر اسے کیوں کافر کی حیثیت سے جہنم میں پھینکا جائے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے لوگ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے, اس کے بارے میں دو جوابات لکھے گا. ایک جواب تو یہ کہ جتنی ہدایت اس تک پہنچی ہے اس ہدایت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. ہدایات اربع, چار قسم کی ہدایات. ایک تو سب سے نچلی ہدایت ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جبلی ہدایت, دی گائیڈنس آف انسٹنکٹ. اس کے بعد حواس کی ہدایت, دی گائیڈنس آف سینسز. اس کے بعد عقل کی ہدایت, دی گائیڈنس آف ریزن. اور اس کے بعد آسمانی ہدایت, دی گائیڈنس آف ریولیشن. یہ چار ہدایات. جس شخص کو دی گائیڈنس آف ریولیشن وہی نہیں پہنچی ہے, اس کے پاس اس سے جو کم ہدایت تھی ریزن کی عقل کی, وہ تو پہنچی تھی کہ نہیں پہنچی تھی؟ اپنی عقل سے اس نے کیا اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا نہیں پہچانا, اس سے سوال کیا جائے گا صرف اس حد تک, عقل کی حد تک. اور دوسرا جواب جس کا ذکر امام ابن تیمیہ نے کیا ہے وہ یہ کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان سے سوال جواب کیا جائے گا, انہیں ایک موقع دیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا جائے گا, ان کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. اور بطور امتحان ان سے کہا جائے گا کہ اس جہنم کے اندر کود جاؤ, اس آگ کے اندر کود جاؤ, اگر واقعی تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس جہنم میں کود جاؤ. اگر وہ اس جہنم میں کود جاتے ہیں تو اپنے ایمان کی بنا پر وہی جہنم ان کے لیے گلے گلزار بن جائے گی, جنت بن جائے گی. اور اگر اس وقت فیل کر جاتے ہیں, ناکام ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ جہنم ان کے لیے اصلی جہنم. ہاں, جہنم تو آ گیا, ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا جس کے لیے وہ خواہش رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے. کل میسر لما خلق الہ. تو ہم اپنی نیت, خواہش یا پسند کو کس طرح خیر یا آسانی کی طرف مائل کر سکتے ہیں, شر سے بچنے اور خیر کی خواہش کس طرح بیدار ہو سکتی ہے, اس کا کوئی قابل عمل طریقہ بتایا جائے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ اس وقت چاند تک پہنچ چکا ہے. بہرحال کہا جاتا ہے امریکن چاند تک پہنچ گئے ہیں, کچھ لوگ انکار بھی کرتے ہیں کہ نہیں پہنچے. تو بہر صورت اس نے بڑے بڑے کام کیے, اس عقل کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے بہت کام کی ہے. اس کے مقابلے میں جو انسان سے قریب ترین مخلوق ہے بندر, اگر آپ دس بندروں کو دس ٹائپ رائٹرز کے اوپر بٹھا دیں, آج کل تو خیر کمپیوٹر آ گیا ہے, ان کمپیوٹرز کے اوپر بٹھا دیں اور ان سے کہیں کہ اب یہاں پہ تم یہ کی ٹائپ کرتے رہو, 100 سال تک ٹائپ کرتے رہیں گے, کبھی بھی وہ شیکسپیئر کا ایک سٹینزا آ سکتا ہے اس میں؟ اس میں اقبال کی ایک سطر بھی آ سکتی ہے؟ اتفاق سے نہیں, کچھ نہیں آ سکتا. اس لیے کہ وہ بندر بندر ہی رہے گا. وہ نقل تو کر سکتا ہے کی کو پریس کرنے کی, لیکن وہ کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتا. تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے, ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کتنے بڑے انجینئرز موجود ہیں, سائنسدان موجود ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اپنے آپ کو کیسے نیکی کی طرف مائل کریں, اس کا جواب تو یہی ہوگا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے آپ کو نیکی کی طرف مائل کر سکتے ہیں. یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے, آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ آپ کا اپنا ارادہ ہے کہ آپ کون سا چینل دیکھ رہے ہیں. کسی نے مجبور کیا ہے کہ آپ فلاں چینل دیکھیں فلانا دیکھیں, آپ کا اپنا اختیار. تو اگر آپ نے اپنے اختیار سے کوئی آپ نے بری چیز دیکھی ہے تو آپ اس کے ذمہ دار ٹھہریں گے. اور اسی طریقے سے اپنے وقت کو کسی اچھے کام میں لگایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیں گے. اور پھر اس کا ایک عملی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے. اگر آپ کی کمپنی اچھے لوگوں کی کمپنی ہوگی تو وہ اچھے کام کے اوپر ابھاریں گے, نماز کا وقت آئے گا تو نماز کے لیے کہیں گے. اس کے مقابلے میں اگر بری کمپنی ہوگی تو وہی لوگ بیٹھ کے اب اپنا وقت ضائع کریں گے, کارڈ کھیلیں گے, فلمیں دیکھیں گے, اس طریقے سے اپنے وقت کو ضائع کریں گے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اچھی کمپنی اختیار کریں, دوسرے یہ کہ قرآن پڑھنا اپنا معمول بنا لیں, روزانہ قرآن پڑھا کریں ترجمے کے ساتھ اور سمجھنے کے ساتھ, ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت اور احادیث کا, لٹریچر میں اچھا لٹریچر پڑھیں اور اپنے وقت کو یوٹیلائز کریں. یعنی وقت کا کوئی حصہ بیکار نہیں جانا چاہیے, اچھے کام میں یہ وقت صرف ہوگا تو اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. والدین کے دو بچے ہیں اور دونوں پیدائشی طور پر معذور جسمانی اور ذہنی طور پر اب جوان ہیں اور والدین کے لیے شدید آزمائش کا سبب. والدین نے تو یہ نہیں چاہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا ہی چاہا. کیا اس میں بھی حکمت ہے جو انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں کبھی خیر کے ساتھ کبھی شر کے ساتھ. تو یہ دنیا آزمائش کا مرحلہ ہے. اس دنیا میں ہر شخص کی آزمائش ہو, کسی کی فقر کے ساتھ, کسی کی امارت کے ساتھ. کسی کو اللہ تعالیٰ بچے دے کر اس کی آزمائش کرتا ہے, کسی سے بچے چھین کر اس کی آزمائش کرتا ہے. کسی کو صحت مند بچے دیے جاتے ہیں, کسی کو معذور بچے دیے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ آزمائش کی دنیا ہے, اس وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آخر ان معذور بچوں کو کیا قصور تھا کہ انہیں معذور بنایا گیا. وہ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ معذور بچے اس دنیا میں پیدا نہ کرتے تو پھر انسان میں وہ جو رحمت کا مادہ ہے یا شفقت کا مادہ ہے وہ کیسے ظاہر ہوتا؟ جن والدین کے معذور بچے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے آرام کا خیال کرتے ہیں, کس بنا پر؟ اس قدرتی محبت اور شفقت کی بنا پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کی. اور اس دنیا میں جو کچھ بھی شر پیدا کیا گیا ہے, جو تکلیفیں پیدا کی گئی ہیں, اس کی وجہ سے پھر ہم نعمتوں کی قدر کرنا جانتے ہیں. اگر اولاد کا چھننا نہ ہوتا تو پھر اولاد کی قدر کیسے ہوتی؟ اگر معذور بچے نہ ہوتے تو صحت مند بچوں کی قدر کیسے ہوتی؟ انسان کی طبیعت تو ہمیشہ فرعونیت کی طرف آمادہ رہتی ہے. انسان تو فرعون بنتا جاتا ہے. کسی شخص کے پاس معمولی سی اتھارٹی آ جائے, مال آ جائے, وہ اپنے وقت کا فرعون بن جاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہر جگہ پر. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندوں کو آزماتے ہیں, اس قسم کے نمونے جو اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں, تاکہ انسان اس فرعونیت کے مظاہرہ نہ کرے, بلکہ خلق خدا کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے, محبت کے ساتھ پیش آئے. تو اس سوال کے جواب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ایک آزمائش. اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس طریقے سے کی. اب جس شخص کی آزمائش یہ ہے, اس کے پاس دو ہی بچے ہیں, اور ایک حادثے میں, یعنی ایک حقیقی واقعہ, ایک حادثے میں دو بچیاں ہیں, اور بہت ہی پیاری بچیاں. ماں باپ کے لیے تو بہرحال کوئی بھی اولاد ہو وہ پیاری ہوتی. اب وہ سیر و سیاحت کے لیے جاتی ہیں ایک لیک کے اندر, ایک کشتی کے اندر. وہ کشتی ڈوب جاتی ہے, وہ دونوں بچیاں ڈوب جاتی ہیں. اب ان والدین کی اور کوئی اولاد نہیں. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی. تو یہ ان کے لیے آزمائش ہے, ایک بہت بڑی آزمائش. اس کے مقابلے میں ایک شخص, اس کے پاس اولاد ہے لیکن معذور ہے, وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے گا کہ میری اولاد میرے پاس, چاہے وہ معذور ہی کیوں نہ. تو اس وجہ سے ہر ایک شخص کو اپنے سے فروتر شخص کو دیکھنا چاہیے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جہاں تک نیکی کا تعلق ہے تو اس شخص کو دیکھو جو تم سے بڑھ کے ہے, اور جہاں تک مال کا تعلق ہے, دنیا کی متاع کا تعلق ہے, تو اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے, یعنی اتنا ہی کا حکم دیتا ہے جتنے کہ انسان کی وسعت ہوتی ہے. تکلیفی امور سے اس کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کا ہمیں حکم دیا ہے, نماز کا, روزے کا, حج کا, زکات کا, اس سب کی وسعت ہمیں پائی جاتی ہے. ایک شخص اگر بیمار ہو تو وہ اپنی وسعت کے مطابق, اپنی طاقت کے مطابق نماز پڑھے گا. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے گا, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے گا. اگر ایک شخص حج پیدل نہیں کر سکتا تو سواری پہ کرے گا, سواری پہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, اسے اجازت دی کہ وہ کسی اور شخص کو اپنی طرف سے بھیج دے حج کرنے کے لیے. یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس آیت سے متعلق ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے اس کے آگے فرمایا, لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہاں پر کسب کا لفظ استعمال کیا, لہا ما کسبت, کہ جو کچھ بھی اس نے کسب, انہیں خود کام کیے, اس کا ثواب اسے ہوگا. وعلیہا ما اکتسبت, اور جن برائیوں کو اس نے کمایا اس کا بوجھ اس کے اوپر ہوگا. اور یہاں پر فرق بھی ہے دو لفظوں کا, کسبہ کا اور اکتسبہ کا. یہ عربی کے الفاظ ہیں, کسبہ اور اکتسبہ. نیکی کے لیے لفظ آیا لہا ما کسبت, کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے وہ اس کا ثواب اسے ہوگا. اور برائی کے لیے استعمال ہوا اکتسبہ, وعلیہا ما اکتسبت. اکتسبہ یعنی اس نے اس کے لیے کچھ جان لگائی, کچھ مشقت کی, تو پھر وہ چیز اسے حاصل ہوئی. یعنی برائی کے لیے اکتسبہ کا لفظ, کے برائی کے لیے بھی انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے, ایسی حاصل نہیں ہو جاتی. جب جواری جوا کھیلتا ہے تو اس کے لیے وہ مشقت کرتا ہے, اپنا پیسہ لگاتا ہے, تو اس نے وہ برائی خریدی ہے, اس کے لیے مشقت کی ہے, اس وجہ سے اس کے لیے اکتسبہ کا لفظ. تو یہ تو آیت ہے تکلیفی امور سے متعلق. اور جو دوسرے امور ہیں, کسی کا بچے کا مر جانا, اسی طریقے سے معذور بچوں کا اس کے لیے پیدا ہونا, یہ تقدیری امور ہیں, یہ تقدیری امور ہیں. اور تقدیری امور کے لیے فرمایا کہ اس کے لیے انسان صبر کرے, انسان اس کے لیے صبر کرے. اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک اتھا سمندر کی مانند ہے, ایک بہت ہی وسیع چیز ہے. انسان وہ صبر اختیار کرے کسی بھی حادثے کے اوپر, وہ تو صبر کر سکتا ہے. وہ اس لیے کہ انسان میں نسیان کا مادہ رکھا گیا ہے, وما سمی الانسان الا لنسیہ وما القلب الا انہ یتقلب. انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اس میں نسیان پایا جاتا ہے, قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ وہ حالت تقلب میں رہتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو انسان بڑے بڑے حادثے اس کے اوپر ہو جاتے ہیں, بھول جاتا ہے. کل یہاں پر ماتم تھا, آج یہاں پر شادی ہو رہی, یا ایسا نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے. تو چونکہ صبر کا مادہ رکھا گیا ہے, تو اس وجہ سے تقدیری امور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لادا گیا ہے. نہیں, یہ ایک حوادث ہیں, اور حوادث پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا. کیا کوشش مقدر پر اثر ڈال سکتی ہے؟ مثلا بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک شخص تھوڑی کوشش, تھوڑی محنت پر زیادہ حاصل کر لیتا ہے, جبکہ دوسرا زیادہ کوشش پر بھی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا. کیا ایسی صورت میں اللہ کے ارادے اور انسان کے ارادے میں مطابقت نہیں ہو پاتی؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اصل میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوشش کا حکم دیا, یعنی اسباب کو حاصل کرنے کا حکم دیا. اور اگر اسباب انسان حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا, یعنی دنیاوی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نوکری کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے, محنت کرتا ہے, گھر سے باہر نکلتا ہے, ملک چھوڑ کے چلا جاتا ہے, دوسرے ملک میں جاتا ہے, ساری کوششیں کرتے ہیں, اور اس کوشش کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ اس کوشش کے اندر برکت ڈالتے ہیں. اس کو نیک کام کے اندر بھی اسی مثال کو لینا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے, نماز پڑھے, تو اس کے لیے کوشش کر, یعنی رزق کے لیے تو وہ مارا مارا پھرتا ہے, اور جب نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو گھر میں بیٹھا رہتا, گھر سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا, مرد کی حیثیت سے مسجد میں نہیں جاتا, تو ایسے شخص نے تو کوئی کوشش نہیں کی. بہر صورت کوشش کرنا ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم کوشش کریں. زیادہ کوشش سے تھوڑا حاصل ہونا, تھوڑی کوشش سے زیادہ حاصل ہونا, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, اور دونوں کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. آخرت میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص اگر بہت ساری کوشش کے بعد تھوڑا بہت پاتا ہے اور اسی کے اوپر قناعت کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ ثواب ہوگا, اس کے مقابلے میں جس شخص نے تھوڑی سی محنت کی, بہت زیادہ پا لیا اس دنیا میں, تو آخرت کا ثواب اس کا کم ہو گیا. ایک شخص مسجد میں آتا ہے بہت دور سے چل کے, دوسرا شخص مسجد کے بالکل قریب رہتا ہے, دونوں مسجد کے اندر آتے ہیں, دونوں با جماعت شریک ہوتے ہیں, جماعت کا ثواب دونوں کو حاصل ہوتا ہے, لیکن ایک شخص کے ساتھ اس کا وہ چلنا بھی شامل ہے جو کہ مسجد میں آنے سے قبل تھا, تو یقیناً اس کا ثواب زیادہ ہوگا. ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے نتائج اچھے نہ نکلیں تو کیا یہ ہمارے اپنے فیصلے کی وجہ سے ہوا, اس میں ہمارا کتنا اختیار ہے؟ فیصلہ کرنے سے پہلے, کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو کسی کام کا, تو اس سے پہلے دو چیزیں ضروری ہیں, ایک ہے استشارہ اور دوسری ہے استخارہ. کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہو, شادی کا مسئلہ ہو, مکان خریدنے کا مسئلہ ہو, تو آپ اس سے پہلے مشورہ کریں اپنے ایلڈر سے, اپنے بھائی بندھو سے, والدین سے, اعزہ اور اقربا سے, دوستوں سے مشورہ, اور مشورے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں, جسے استخارہ کہا جاتا ہے, دو رکعت نماز پڑھیں, استخارے کی دعا کریں. تو جب اللہ تعالیٰ سے آپ نے استخارہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی دیں گے, تو اس وجہ سے استشارہ اور استخارہ کے بعد اگر کوئی فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ فیصلہ درست ہوگا, اور اگر اس میں بعد میں کوئی اچھی بات نہیں بھی نکلتی ہے تو اس میں ہماری کوتاہی کا دخل ہو سکتا ہے, ہماری اپنی کسی کمی کا, اپنی کسی کوتاہی کا, غلطی کا بھی دخل ہو سکتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. ہر شخص غلطی کرتا ہے تو بتیری غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں, اسے خود احساس نہیں ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب فیصلہ غلط نکلتا ہے یا اس کے نتائج غلط نکلتے ہیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی. تو انسان اگر اپنی غلطیوں سے نہ سیکھے تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہے. اگر ہر کام سے پہلے استخارہ کیا جائے تو کیا کوئی کام غلط نہ ہوگا, اگرچہ عملی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا. استخارے کا مطلب ہے, جیسے کہ ابھی میں نے کہا, کہ اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا. اللہ تعالیٰ سے خیر کا طلب کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دعا. دعا اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا کہ آپ دعا کریں, لیکن جو کچھ ہونے والا ہے, مثلا کوئی مصیبت آنے والی ہے, تو دعا کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, دعا اور بلا کہتے ہیں ابتلا یا مصیبت جو کہ آسمان سے نازل ہو رہی ہے, دعا اور بلا کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے, دونوں میں لڑائی ہوتی ہے, مقابلہ ہوتا ہے. اگر آپ کی دعا مضبوط ہے, بڑے اخلاص سے کی گئی ہے, اس کے پیچھے پانچ وقت کی نمازیں بھی شامل ہیں, اس کے پیچھے قراءت قرآن بھی شامل ہے, یعنی مضبوط دعا ہے, اور اس کے مقابلے میں بلا کمزور ہے, تو اس دعا کی وجہ سے وہ بلا ہٹ جائے گی. لیکن اگر دعا اتنی مضبوط نہیں ہے تو کم از کم وہ بلا کچھ کم ہو جائے گی, اور اس کے مقابلے میں اگر دعا بہت ہی کمزور ہے تو پھر وہ بلا نازل ہوگی اور اس دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز مقدرات میں سے ہے, بلا کا آنا, اور دوسری چیز دعا کا کرنا, یہ بھی مقدرات میں سے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ دعا کریں. یہ سارا کا سارا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا گیا ہے کہ ایک طرف سے دعا ہوگی, دوسری طرف سے بلا نازل ہوگی, دونوں میں ٹکراؤ ہوگا, اور اس کے بعد پھر نتیجہ وہی ہوگا جو کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. استخارہ بھی ایک دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا. آپ اپنی طرف سے دعا کریں, استخارہ کریں, اس کے بعد جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کو آپ بلا کہہ لیں, اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں, دعا کی وجہ سے اس میں اور اس میں ٹکراؤ ہوگا, اور اگر آپ کے استخارے میں کوئی کمزوری ہے, اس دعا میں کوئی کمزوری ہے, تو ہو سکتا ہے نتائج وہ نہ ہوں جس کی آپ توقع رکھتے ہیں. اور اسی پہ میں یہ آج کی تقریر ختم کرتا ہوں. صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ.